الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميادان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل محمد علي محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مبلغهم من العلم صلوات پڑھ عزیزان ایمان آج کی تاریخ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے ہم سب کے دل وابستہ ہیں بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور یہ مہینہ آپ سے اس اعتبار سے بھی خصوصیت رکھتا ہے کہ جنت البقیع کے شہادت کی تاریخ بھی اسی مہینے کی ہے یعنی 8 شوال المکرم ابھی چند دن پہلے آپ لوگوں نے جو شہادت منائی ہے جنت البقیع کی اس میں امام کا مزار بھی شامل ہے اور اسی مہینے میں جس مہینے میں آپ کی مزار شہید کی گئی اسی مہینے میں آپ کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے اور جنت البقیع یقیناً امام صادق سے پہچانی جاتی ہے کیونکہ آپ مکتب جعفری کے بانی اور اس مکتب کے مؤسس مانے جاتے ہیں سامنے مدینہ ہے اور مدینہ کے سامنے جو ہے آپ کی مزار اقدس ہیں یہ بانی اسلام ہے یہ بانی مکتب جعفری ہے ہر دو مدینے میں ہیں امام کے جو کارنامے ہیں اور جو آپ کی زندگی کے اہم ترین یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہم اس کی قدر کریں اس کی عظمت کو جانیں جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت محمدیہ پہ جو چیزیں نازل کی ہیں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس مکتب میں اس کی ہم قدر نہیں کرتے امت مسلمہ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے جن کے پاس نہیں ہے جو محروم ہیں وہ تو محروم ہیں لیکن جن کے پاس یہ نعمت ہے اور وہ لوگ اگر اس کی قدر نہ کریں تو یہ لوگ زیادہ پچھتائیں گے قیامت کے دن کہ ہم جس مکتب میں آگ کھولے تھے اس مکتب سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہم اس مکتب میں آگ کھولنے کے باوجود بھی اگر خالی ہاتھ یہاں سے جائیں تو ہم سے زیادہ سخت ترین جہنم کسی کے لیے نہیں ہوگا. جہنم کیا ہے؟ پچھتاوا ہے. جہنم کیا ہے؟ پچھتاوا ہے. آپ کو ایک ایسے مکان میں چھوڑا گیا ہے جہاں خزانے تھے, جہاں زیورات تھے, جہاں سونے چاندی تھی, جہاں پر جو ہے ہیرے جواہرات تھے, وہاں آپ کو چھوڑ دیا اور آپ وہاں سے خالی ہاتھ واپس آ گئے. آپ جب گئے تھے تو آپ کو احساس نہیں تھا, آپ ان ہیرے جواہرات کو کیا سمجھ رہے تھے؟ خس و خاشاک سمجھ رہے تھے. آپ اس کو جو ہے پتھر سمجھ رہے تھے اور ناکارہ چیزیں سمجھ رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ اس کو اٹھایا نہیں آپ نے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو تو آپ کے لیے تو وہ چیزیں فراوان تھی, آپ جتنا چاہے حاصل کر سکتے تھے لیکن آپ نے حاصل نہیں کیا, تو آپ کو کس قدر افسوس ہوگا, کس قدر آپ پچھتائیں گے. جب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جب آپ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ بوریاں بھر کے لے جائیے, ہیرے جواہرات کی بوریاں بھر کے جتنا چاہے لوٹ کر کے لے جائیے, جہاز بھر کے لے جائیے جواہرات کا, لیکن آپ نہیں لے گئے, ایک ہیرا بھی اپنے جیب میں رکھ کے نہیں لے گئے, خالی ہاتھ. جیسے خواب میں کسی کو جو ہے ملے اور جاگے تو معلوم ہوا کچھ نہیں ہے. یعنی جس چیز کو دنیا میں وہ جس چیز کو ذخیرہ کر رہا ہے, پیسہ دولت وغیرہ, یہ جب آنکھ کھولیں گے تو وہ سب سے زیادہ غریب وہی شخص ہوگا جو سب سے بڑا مالدار ہے, جو سب سے بڑا دولت مند ہے وہ سب سے بڑا فقیر معلوم ہوگا. اور جس کو دنیا میں سب سے بڑا فقیر آپ سمجھ رہے ہیں, وہ مشغول ہے کس چیز میں؟ آخرت کو حاصل کرنے میں مصروف ہے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ دنیا سے جو ہے تھوڑا سا فاصلہ اس نے اختیار کیا ہے, لیکن وہ آخرت حاصل کر رہا ہے, آخرت حاصل کر رہا ہے. دنیا میں شاید محروم رہے, اور بعض لوگ تو دعا یہی کرتے ہیں کہ پروردگار دنیا میں بھی ہمیں جو ہے عزت عطا فرما, آخرت میں بھی عزت عطا فرما, دنیا میں بھی ہمیں نواز, آخرت میں بھی ہمیں نواز. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ایسا معنی نہیں ہے کہ جس کو دنیا ملے اس کو آخرت نہ ملے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ, کہ پروردگار دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما, آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما. دنیا کیا ہے؟ دنیا الدنیا متجر الاولیاء, دنیا تجارت گاہ اولیاء ہے. دنیا بہت اچھی چیز ہے اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے, دنیا بہت اچھی جگہ ہے اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اور دنیا بہت بری جگہ ہے اگر اس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے. یہاں پر رہ کے جب تک سانس چل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ جب تک زندہ ہیں آخرت حاصل کر سکتے ہیں, جتنا چاہیں آپ آخرت میں کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں. آپ بتائیے, جانور ذخیرہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے وہ نعمت نہیں دی ہے ذخیرہ کرنے کی, آخرت بنانے کی. اگر آپ کو دیا ہے یہ, اللہ نے یہ توفیق نصیب کی ہے, انسان اگر آپ بن گئے ہیں تو آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ یہاں ایک وقت ایک ثانیہ بھی ضائع مت کریں, آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں. آخرت کمانے میں آپ کا, آپ جس طرح سے دنیا بنانے میں وقت دے رہے ہیں, پورا خاندان مل کے کوشش کر رہا ہے کہ میری اولاد کی زندگی بن جائے, ماں باپ کوشش کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا دنیا میں قابل ہو جائے. اگر پوری دنیا بھی حاصل کر لیا, میں نے بتایا نا خواب میں آپ جتنا بھی پیسہ جمع کر لیں, صبح اٹھیں گے تو آپ کا جیب خالی رہے گا. خواب میں آپ جتنا بھی جمع کر لیں پیسہ, صبح میں کہاں رہے گا وہ؟ تو یہ بھی خواب ہے, یہ دنیا ہے خواب کی طرح ہے. یہاں آپ جتنا بھی دنیا بٹور لیں، جتنی بھی قابل بن جائیں، جتنی بھی بڑی شخصیت بن جائیں، جتنے بڑے عالم بن جائیں، جتنے بڑے فاضل بن جائیں، وہاں پر صفر سے پڑھنا پڑے گا، پھر تیرا خدا کون ہے؟ پہلا سوال یہی ہوگا۔ آپ جتنا کچھ بھی یہاں حاصل کر لیں، دنیا میں جتنا بڑا مقام آپ حاصل کر لیں، لیکن جب اٹھیں گے نا آپ، موت آ کر جو ہے ایسا ایکسیڈنٹ کرے گا، ایک ایسا جھٹکا دے گا کہ پورا علم ختم ہو جائے گا، پوری معلومات ذہن سے رفع ہو جائے گی۔ ابھی دنیا میں اگر ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ، تو اس کی میموری غائب ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے پاس، جتنا پوری زندگی جو پڑھا تھا وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گا، پورا علم چلا جائے گا۔ جس علم کے اوپر آپ بھروسہ کر رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، پرنسپل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جھٹکا کافی ہے پرنسپل ہی سے آپ کو معزول کرنے کے لیے۔ پروفیسر بنے پوری زندگی، ایک جھٹکا ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ پوری میموری غائب ہو گیا سب کچھ۔ لیکن جو روح کے اندر پیوست ہو جائے جو چیز، ایمان بن جائے جو علم، اور وہ علم عمل صالح کی دعوت دے کر پوری روح کے اندر بالیدگی پیدا کر کے روح کو زندگی بخش دے جو علم، وہ علم بھی رہنے والا ہے، وہ عمل بھی رہنے والا ہے، کیونکہ روح زندہ ہو گئی، وہ علم کا آرامد ہے۔ آپ اس علم سے دنیا بھی کما سکتے ہیں، آخرت بھی کما سکتے ہیں، ثواب الدنیا و ثواب الآخرہ۔ کتنے اعمال ایسے ہیں جس میں ثواب دنیا بھی ملنے والا ہے، اور جو دنیا کے ثواب کے لیے کرے تو اس کو جو ہے ثواب دنیا بھی ملے گا، لیکن جو ثواب آخرت کے لیے کرے، یعنی ہم یہ کر رہے ہیں پروردگار دنیا میں ہمیں عطا فرما، تو اللہ عطا کرے گا دنیا میں، کیونکہ وہ کیا چاہ رہا ہے، عمل کی جزا پروردگار دنیا میں دے دے، اللہ دے گا، لیکن اتنا ہی دے گا جتنا اس نے عمل کیا ہے۔ لیکن آخرت کے لیے اگر کسی نے یہ کہا کہ پروردگار مجھے یہاں نہیں چاہیے، وہاں چاہیے، یا یہ کہے کہ جو ہے مجھے یہاں، کیونکہ یہاں کے لیے اگر اللہ دے گا تو اتنا ہی دے گا، اس سے زیادہ اللہ نہیں دے گا دنیا میں، کیونکہ یہ دنیا جائے مزاحمت ہے، یہاں پر اللہ جو ہے وہ اپنی نعمتیں یہاں پر نہیں دے سکتا ہے، یعنی آپ یہاں پہ لے نہیں سکتے ہیں اس کی نعمتوں کو، دے نہیں سکتا کا مطلب لے نہیں سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ اس کو سنز شاکرین، ہم شاکرین کو جزا دیتے ہیں، اور وہ کون سی، کتنی جزا دیتے ہیں، بہت زیادہ۔ من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کرے گا، فلہ عشر امثالہا، اس کو 10 برابر نیکیاں ہم دیں گے، ایک عمل کو 10 برابر 10 گنا دیں گے، 10 گنا ثواب ملے گا ایک نیک عمل کریں گے، اللہ بے حساب دے گا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب دیں گے، کوئی عدد معین نہیں ہے، کوئی عدد معین نہیں کیا گیا کہ 2 برابر دیں گے، 10 برابر دیں گے، نہیں، بے حساب دیں گے۔ تو وہ ہوشیار انسان ہے، وہ ہوشیار انسان ہے کہ جو دنیا میں رہ کر آخرت حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہے، پوری کوشش کرے کہ دیکھیے یہ پیسے کتنے، دنیا ہی میں جب تک آپ زندہ ہیں پیسے کی اہمیت ہے، جب آپ چلے جائیں گے تو یہ پیسہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا، یہ پیسے کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، ہے نا؟ تو آپ کے ہاتھ میں جب تک یہ پیسہ ہے، اگر اس معمولی پیسے سے اگر آخرت خریدی جائے تو یہ پیسہ کتنا قیمتی ہو جائے گا، بتائیے آپ۔ اور یہ معمولی پیسہ اگر آخرت اس سے نہ خریدی جائے تو یہ آلو ٹماٹے کے کام میں آئے گا. بس اس سے صرف آپ ترکاری خرید سکتے ہیں بس, اور کچھ نہیں. یہ پیسہ دنیا میں, اگر دنیا میں خرچ ہو, دنیا کے لیے خرچ ہو, غور فرمائیے گا, یہ پیسہ دنیا کے لیے خرچ ہو تو اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے جو ہے وہ پیروں میں روندنے والے جو موتیاں ہیں, وہ دھات ہے سونے کی, بس وہی حاصل کر سکتے ہیں آپ. سونا چاندی ہی آپ لے سکتے ہیں ان پیسوں سے, اور کیا خرید سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ تجارت اللہ سے کریں ان پیسوں کے ذریعے سے, تو یہ پیسے کتنے قیمتی ہو جائیں گے. اگر اس سے آخرت کمائیں, یہ زندگی اگر دنیا کے حوالے ہو جائے, یہ سانسیں اگر دنیا کے حوالے ہو جائے تو کیا ملنے والا ہے ہم کو. ہم پوری زندگی دنیا کے لیے کام کریں صبح سے شام تک, تو کیا ملے گا. آپ مجھے بتائیں ملے گا کیا, آپ کو کیا ملے گا. آپ کی اور آپ کہیں صبح شام ارخ ریزی کریں, صبح شام پسینہ ٹپکائیں, کیا ملے گا آخر میں. راحت کی کون سی زندگی ملے گی, کون سی بادشاہت کا تخت ملنے والا ہے, کیا ملنے والا ہے. اور بادشاہوں سے پوچھو کہ کتنی بڑی مصیبتیں ان کو آنے والی ہیں. کوئی بادشاہ چین کی نیند نہیں سوتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن بندوں پہ کرم کرتا ہے اس کو دولت سے تو محروم کر دیتا ہے لیکن علم سے محروم نہیں کرتا, کیونکہ علم سکون عطا کرتا ہے. علم سکون عطا کرتا ہے. خواجہ نصیر الدین توسی مدرسے کے باہر آ کے کہتے تھے اینا ابنا الملوک, کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں, آ کے دیکھیں کہ مجھے کیسا لطف حاصل ہو رہا ہے, علم کی حصول میں کتنا لطف مل رہا ہے جو بادشاہوں کی اولاد کو بھی نصیب نہیں ہوتا. جوش ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ سکندر اعظم کو اپنی فتوحات پر وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو ایک عالم کو کسی لفظ کے معنی کے معلوم ہونے پر ہوتی ہے. ایک حرف کے معنی معلوم کرنا ایک شہر فتح کرنے کے برابر ہے. وہ خوشی جو ایک بادشاہ کو ایک ملک فتح کرنے پہ جتنی لذت ملتی ہے نا, ویسے ہی ایک لفظ کے معنی کو حاصل کرنے میں اتنا ہی مزہ ملتا ہے ایک عالم کو جتنا ایک بادشاہ کو ایک ملک فتح کرنے پہ ملتا ہے. کیا کوئی بادشاہ ہے جو ہر روز ایک ملک فتح کرے, ہر لحظہ ایک ملک فتح کرے, ہر گھنٹہ ایک ملک فتح کرے. لیکن عالم دین یعنی عالم ہر لحظہ اس کو خوشی ہی خوشی نصیب ہو رہی ہے. ہر لحظہ ایک ایک لفظ کو فتح کرتا جا رہا ہے. خود علم میں وہ لذت ہے, خود علم میں وہ لذت ہے, خود حق کے حصول میں وہ لذت ہے. آپ حق کے پیچھے گئے نہیں نا. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے دنیا چھوڑ کے کتنے پاگل آدمی ہیں کہ جو دنیا چھوڑ کے جو ہے ادھر جا رہے ہیں, لذتیں چھوڑ کے دنیا کی جو ہے وہ حق کی طرف جا رہے ہیں. کیا ملنے والا ہے, حق حق کہنے سے کیا ملنے والا ہے, اللہ اللہ کہنے سے کیا پیٹ بھر جاتا ہے, اللہ اللہ کہنے سے کیا ملتا ہے. لیکن پورا ان کا علم بس یہی ہے, ان کی آخری انتہا ان کے معلومات کی, ان کی فکر کی آخری انتہا یہی ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے. ذالک مبلغہم من العلم, قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے علم کی انتہا بس یہی ہے کہ انہیں دنیا مل جائے. بس ان کے فکر کی آخری انتہا یہی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ دنیا مل جائے چاہے حق ملے نہ ملے, خدا ملے نہ ملے, آخرت ملے نہ ملے. یہی ہو رہا نا. اب دنیا دار لوگ کیا چاہتے, یہ پوری دنیا کے اوپر آپ نظر ڈالیے, آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے اس وقت, ہے پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے. پوری دنیا کے اوپر آپ نظر ڈالیے, جتنے انسان اس وقت دوڑ رہے ہیں, جتنے انسان اس وقت بھاگ رہے ہیں، چاہے وہ چائنا کے انسان ہو کہ امریکہ کے انسان ہو، شمال کے ہو کہ جنوب کے ہو، مشرق کے ہو کہ مغرب کے ہو، یہ پوری انسانی کاروان جو بھاگ رہا ہے، جو دوڑ رہا ہے، جس تلاش میں نکلا ہوا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی چیز یہ کھوئے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، صبح سے شام کوششیں کر رہے ہیں، پورا دماغی صلاحیتوں کو جو ہے خرچ کر رہے ہیں، اپنے وہ پورا علم خرچ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے فکر کی آخری انتہا یہ ہے کہ دنیا حاصل کر لیں، بس اپنے بچوں کے نام فرشتوں کے نام پہ رکھ لیں، بیٹیوں کے نام ہے نا، ان کا بس یہی ہے کہ ہماری دنیا بن جائے، ہمارے بچوں کی دنیا بن جائے، ہماری بھی دنیا بن جائے، ہماری اولاد کی بھی دنیا بن جائے۔ غور کریے کتنی سوچنے والی بات ہے، یعنی مجھے بھی دنیا ملے، میری اولاد کو بھی دنیا ملے، اور جس طرح سے دنیا کہ پیچھے آپ دوڑے، آپ کو دنیا نہ ملی تو آپ کی اولاد کو دنیا کیا ملے گی؟ وہ بھی دوڑ دوڑ کے تھک کے گر جائے گا اور مر جائے گا، لیکن دنیا ملنے والی نہیں ہے۔ میں زمانہ پہلے بہت یہ روایت سناتا تھا، جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا، کہ جو ہے جناب عیسیٰ نے دنیا کو دیکھا تو پوچھا کہ اے دنیا تو نے کتنی شادیاں کی ہیں، یاد ہے؟ تو پوچھا بے حساب، لیکن کہا کہ کیا تو نے کسی سے وصال بھی کیا؟ اتنی شادیاں، اتنے شوہر تجھے ملے، کوئی شوہر کامیاب بھی ہوا تجھے حاصل کرنے میں، تجھ سے وصال کرنے میں کوئی شوہر کامیاب بھی ہوا؟ کہا کوئی نہیں ہوا، کسی نے مجھے، شادیاں تو سب نے مجھ سے کی لیکن کوئی مجھ سے وصال نہ کر سکا، کوئی مجھے حاصل نہ کر سکا، سب اس جستجو میں لگے رہے کہ مجھے حاصل کریں، لائن لگی ہوئی تھی شوہروں کی، ہر کوئی کہتا تھا میں حاصل کر لوں، میں حاصل۔ تو کہا کہ تو نے اپنے شوہروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا کہ میں نے ہر شوہر کا گلا گھونٹ دیا، جو بھی قریب آتا تھا مجھ سے وصال کرنے کے لیے، میرے جب قریب آ جاتا تھا اس کا گلا گھونٹ دیتی تھی۔ تو جناب عیسیٰ نے تعجب سے پوچھا، کیونکہ زہد عیسیٰ بہت مشہور ہے نا، کہ دنیا میں رہ کے عیسیٰ دنیا سے بیزار تھے، دنیا میں رہتے تھے آخرت کے لیے، دنیا میں رہ کے دنیا نہیں کمایا، یہی ہے فکر کی بلندی، فکر کی بلندی یہ ہے مسیح کی، فکر بلندی مسیح یہ ہے، اسی لیے اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت دی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، جو اپنی شہوت کو مارتا ہے، جو اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو، دنیاوی آرزوؤں کو ختم کر کے آخرت کی تمناؤں کو بڑھاتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ ودیعت کر دیتا ہے، کیونکہ یہ زہد سے حاصل ہوتا ہے، یہ تمرین ہے، دنیا کو چھوڑنے کی تمرین۔ دنیا کو چھوڑنے کے لیے آپ کو کوششیں کرنا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو؟ اللہ کو ضرورت ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کی، دینے والا کہیں سے بھی دے سکتا ہے، وہ کسی کو بھی خزانہ بانٹ سکتا ہے، کہیں سے بھی دے سکتا ہے، لیکن کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے، تم جس غریب کو دے رہے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا دینے والے کا فائدہ ہے، لینے والے کا کیا ہے، 1,000 روپے 2,000 روپے کیا ہوتے ہیں، لیکن لینے والا تو 1,000 لے رہا ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے سوائے 1,000 کے، لیکن دینے والے کو 1,000 دینے سے اسے 10,000 مل رہے ہیں، دینے والے کا فائدہ ہو رہا ہے کہ لینے والے کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہا گیا لینے کے لیے کوشش مت کرو، دینے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دینے میں فائدہ ہے، لینے میں کچھ فائدہ نہیں ہے سوائے رسوائی کے۔ صلوات پڑھے محمد والے، جو اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں، بڑے ذہین ہیں، بہت ہوشیار آدمی ہیں، کیا ہوشیار ہے؟ دنیا میں رہ کے دنیا کما رہے ہیں، دنیا میں رہ کے دنیا کما رہے ہیں اور آخرت اور آخر میں اتنے بڑے ہوشیار ہیں کہ دنیا جتنی کمائی تھی وہ دنیا میں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے ہوشیاری, یہ ہوشیاری ہے. ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں جن کو آپ نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. آپ اگر یہ دنیا کو جو ہے اگر آپ اس کو لے جانا چاہیں, آپ بولیں گے یہ پیسے میں کیسے وہاں منتقل کروں کہ وہاں کام آئیں. اللہ اس کا راستہ بتا رہا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس پیسے کو تبدیل کرو, چینج کر دو, ایکسچینج, جا کے آپ جو ہے اب ہندوستان سے امریکہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ تو یہ نوٹ نہیں چلنے والی ہے. ہندوستانی نوٹ امریکہ میں نہیں چلے گی وہاں کے بازار میں. ٹھیک ہے, آپ کو کیا کرنا پڑے گا, امریکہ جانا ہے تو اس کو ڈالر میں بدل دیں, ہے نا. یہ 7,000 روپے ہیں, اس کو $100 میں بدل دیں, پیسہ دیں ڈالر خرید لیں. اگر آپ نے یہاں پر ڈالر خرید لیا تو وہاں امریکہ میں کام آئیں گے. اگر آپ نے نہیں خریدا تو آپ نے نقصان اٹھایا, یہاں سے آپ منتقل نہیں کی, یہاں کی دولت یہیں رکھ کے چل کے چلے گئے آپ امریکہ. بولیں کہ میری دولت وہاں پر ہے تو کیسے آپ یہاں پہ منگائیں گے, بولیں گے میں تو چھوڑ کے آ گیا وہاں پر, اب میں منگواؤں گا. تو کون سا بیٹا ہے کہ جو راضی ہوگا کہ میرا باپ ماں پھنسا ہوا ہے میں اس کو پوری دولت بھیج دوں. جتنا آپ چھوڑ کے گئے آپ کی اولاد کے حوالے کر کے, اب جو ہے آپ کا باپ وہاں سے چیخ چیخ کے جو ہے خواب میں بھی آ کے بولے کہ میں یہاں پھنسا ہوا ہوں, مجھے نکالو یہاں سے, میری جو دولت ہے اس میں سے کچھ میرے لیے بھیجو, تو کوئی بھیجنے کے لیے تیار ہوگا؟ اپنے دکھاوے کے لیے دو چار مجلسیں کر کے کھانا کھلا دے الگ بات ہے, لیکن وہاں کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کہ خدا کے واسطے بغیر کسی کو بتائے ہوئے خاموشی سے اس کے لیے کچھ کام کر دے. کوئی کرے گا؟ اپنے باپ کے لیے بھی کوئی سال ثواب نہیں کرتا ہے, اپنے دکھاوے کے لیے کرتا ہے, اپنی شان کے لیے, ورنہ دنیا کیا کہے گی, اتنا چھوڑ کے گئے یہ کھلا رہے دال کھانا, اس کے لیے وہ بریانی کھلا رہا ہے, وہ اللہ کے لیے بہت کم ہوں گے. اور کس کو کھلاتے ہیں؟ ہمارے جیسے پیٹ بھرے لوگوں کو کھلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ثواب مل گیا. ہم بھی بیمار, اب ہم اتنے بیمار کیوں ہوئے؟ ان لوگوں کی کھانے کھا کے کہ جن لوگوں نے اپنی شہرت کے لیے ہم کو کھانا کھلایا, ہم بھی بیمار, ان کو بھی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی غریب کا پیٹ بھرتے, ہمارے ایک استاد تھے مدرسے افغانی, سچی سچی باتیں بول دیتے تھے, کہتے تھے ایک امیر صاحب آئے اور آ کے ایک عالم دین کو جو ہے بینز گاڑی, جو بہت ہی اس زمانے کی مشہور گاڑی ہوتی تھی, بینز لا کے بینز کی چابی دیا آغا زادے کو, انی مجتہد کے بیٹے کو, کہا کہ آغا زادے بینز میں دی چرو بھی آغا زادے بینز دادی میکن چن سیدے, کیوں تم نے یہ جو بینز گاڑی ان کو دی آغا زادے کو؟ تو کہا کہ چونکہ وہ سید ہیں, وہ سید ہیں, ان کو دیا. وہ بیچارہ جس کو چپل نہیں ہے پہننے کے لیے, جوتا نہیں ہے جس کے پیر میں پہننے کے لیے, اس کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ بھی تو سید ہے. اگر عنوان سید دے رہے ہیں تو اس کو بھی دو جس کے پاس چپل نہیں ہے پہننے کی. میں علی پور میں تھا, ہم کچھ سے انٹرویو لینے کے لیے آ گئے, بولے آپ کو کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک بڑا اسٹار یہاں آیا ہوا ہے, ایک نوح خان آیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر نوح خان کی وجہ سے تم عزت کر رہے ہو کہ مولا کا نوح خان ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ بھی تو نوح خان ہے جو جس کو دنیا نہیں جانتی ہے, جس کو دنیا جو برانڈ نہیں بنا ہوا ہے, جو اسٹار نہیں بنا ہوا ہے, جس کو دنیا نہیں جانتی ہے, اس کی بھی تو آواز ہے, وہ بھی تو خلوص سے پڑھ رہا ہے, جس کے پیر میں چپل نہیں ہے, اس کو تم لفافہ کیوں نہیں دیتے نوح خان سمجھ کر؟ اگر نوح خان کی وجہ سے عزت کر رہے تو یہ بھی تو نوح خان ہے, لیکن یہ نوح خان کو دنیا نہیں جانتی ہے, اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, اس کو بلانے سے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں, لیکن فلاں نوح خان کو فلاں ملک سے ہم دعوت دیں گے تو ہماری چاندنی ہو جائے گی, ہماری محفل چمک جائے گی. تو یہ نوح خان کی عزت ہے, نوح خان کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے یہ عزت, اسٹار ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. سید کو نہیں دے رہے ہیں آپ. سید چونکہ آپ کا عزیز ہے, سید چونکہ آپ کا دوست ہے, سید چونکہ آپ کی ایک دوسرا بھی غریب ایک مسافر آ جائے سید, اس کو کریں گے آپ؟ آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. دیکھیں آپ کے شہر میں کوئی آدمی جو ہے ابن السبیل, ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک یہ کہ ابن السبیل ہونا چاہیے. یہ باتیں دیکھیے میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ جو آج کی تاریخ سے مخصوص ہیں, یعنی مطلب امام نے جو کام کیا ہے, تنظیم بنائی. ہم لوگ کیوں تنظیم جعفری رکھتے ہیں نام, یعنی امام نے سب سے پہلے تنظیم بنائی. ایک جو ہے نیک لوگوں کے گروپ بنائے تاکہ وہ لوگ مل کے اپنے نیکیاں پھیلائیں. خاموشی سے ایک گروپ امام نے جو ہے نا وہ مخصوص لوگوں تک, کیونکہ پوری دنیا جو ہے نا سننے کی لائق نہیں تھی آپ کی بات کو, تو آپ نے ایک نظم بنا. تو یہ نظم ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک ادارہ ہو کہ جہاں سے جو ہے آپ کو ان لوگوں تک ان کے مسائل حل ہو سکے. آپ کے شہر میں مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے ملک میں امیر ہوگا لیکن یہاں پر اس کی جیب کٹ گئی, یا یہاں پر اس نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ میرے پاس کتنا, یہاں وہ غریب ہو گیا. ابن السبیل اس مسافر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے شہر میں چاہے غریب ہو کہ فقیر ہو, لیکن اس ملک میں آپ کے اس شہر میں وہ غریب ہے, وہ غریب الوطن ہے, وہ مسافر ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. کوئی ہے کہیں کوئی اس کو پیسہ دینے کے لیے کوئی تیار ہے, کوئی اس کا واپس وطن لوٹنے کا انتظام کر سکے, اس کے ٹکٹ کا کوئی انتظام کر سکے, جب تک یہاں پہ ہے اس کا کوئی انتظام کر, کوئی ہے شہر میں؟ تو یہ ابن السبیل کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے پیسے والے آتے ہیں, ہوٹلوں میں رہتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی پھنس جائے یہاں پر آپ کے شہر میں تو کوئی ہے اس کو کھانا کھلا سکے؟ پھر یہ مومنوں کی بستی, مسلمانوں کی بستی, اس ملک کا زکوٰۃ کہاں جا رہا ہے؟ اس ملک کی زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے؟ اتنے مسلمانوں کی زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے کہ ایک مسافر یہاں پر جو ہے پورے شہر میں گشت کھائے اور اس کو وطن واپسی کا ایک ٹکٹ نہ مل سکے؟ ایک مسافر یہاں پر آ جائے, بیمار پڑ جائے, اس کا کوئی علاج نہ کرا سکے, یا شہر کے اندر ہی کوئی جو ہے مریض ہو جائے اور اس کو جو ہے دواؤں کی ضرورت ہو تو پورے شہر میں کوئی اس کا علاج نہ کرا سکے اور وہ علاج نہ کرانے کی وجہ سے دم توڑ دے؟ پھر وہ مسلمانوں کی بستی ہے, پھر وہ علی والوں کی بستی ہے, اس پر سوچتے کیوں نہیں آپ؟ آپ اپنے چہرہ اپنے آئینے میں کیوں نہیں دیکھتے؟ مانگو کہیں سے گھر میں اگر آئینہ نہیں, آپ جا کے اپنی تصویر تو دیکھیے کہ ہم اپنے معاشرے کو مسلمین کا معاشرہ کہتے ہیں, معاشرے مسلمین, یہاں پر کتنے مومنین رہتے ہیں؟ ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے, وہ ہمارے بھائی جو ہے کرگل سے آئے ہوئے, وہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں پر کتنے مومنین ہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مومنین سے خوشی ہوتی ہے کہ اتنی تعداد میں واقعی اگر کوئی مومن ہو, 10,000 یا 1,00,000 مومنین اگر کسی شہر میں ہو تو اس شہر میں اس کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے کہ جس شہر میں 1,00,000 مومنین ہو, کیا 1,00,000 مومنین ایک مسافر کا خرچ نہیں برداشت کر سکتا؟ 1,00,000 مومنین ایک شخص کا جو ہے اسکول کی فیس نہیں دے سکتے ایک آدمی کی, پورا شہر مل کے, پورے مومنین مل کے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنین نہیں ہیں. اتنے مومنین ہو تو کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ سارے مومنین مل کے ایک بے گھر کو گھر نہیں دے سکتے؟ سب مل کے, پورے مومنین, 1,00,000 مومنین مل کے, اگر سارے 1,00,000 مومنین مل کے چاہیں تو ہر روز ایک آدھ بے گھر کو گھر دلا سکتے ہیں, سارے 1,00,000 مومنین مل جائیں تو. ہر مومن اگر 100 روپے دے 1,00,000 مومنین, تو 1,00,000 100 روپے کتنے ہوئے بھائی؟ 10,00,000 ہوئے. ہاں 1,00,000 ہوئے, دیکھیے کتنے ہو گئے, مجھے بھی نہیں معلوم تھا کتنے ہو گئے. 1,00,000 روپے میں ایک ہر روز اگر شہر میں اگر 100,000 مومنین ہے تو ہر روز 1,000,000 کا مکان دلا سکتے، روزانہ 1,000,000۔ تو معلوم ہوتا مومنین ہے تو کتنی رونق ہوگی، مومنین 1,00,000 مومنین اس شہر میں رہتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہوگا پھر مومنین کو، پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی بھائی یہاں پہ لوگوں کو، پھر حیدرآباد آ جانا پڑے گا ہم کو۔ اگر 1,00,000 مومنین یہاں حیدرآباد میں رہتے ہیں تو ہم کو حیدرآباد آنا پڑے گا پھر، کیونکہ ہمارے پاس تو 10 ہی مومنین ہیں، 10 مومنین کے مکانات ہیں، وہ سب مل کے بھی ہم کو ایک گھر نہیں دے سکتے، یہاں تو ہر روز ایک گھر مل سکتا ہے، کیونکہ 1,00,000 مومنین جب رہتے ہیں تو روزانہ 1,00,000 روپے جمع ہوتے ہوں گے یہاں پر۔ تو کتنے مسائل ہیں جو مومنین حل کر سکتے ہیں اگر حل کرنا چاہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ مومن نہیں ہے، یا تو پھر ان کے اندر نظم نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ان کے اندر یکجہتی نہیں ہے، ان کے اندر وہ آرزو و تمنائیں نہیں ہے، ان کی آرزو نہیں ہے کہ کوئی بے گھر کو گھر مل جائے، کسی مریض کا علاج ہو جائے، کسی بھوکے کو کھانا مل جائے، ان کی یہ آرزو نہیں ہے، ان کی یہ تمنا نہیں ہے، ان کی ساری آرزو یہ ہے کہ پوری دنیا کا خزانہ میرے اندر جمع ہو جائے، میرے اکاؤنٹ میں پورے دنیا کے سارے 1,00,000 لوگوں کا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کی فکر کی انتہا یہی ہے، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، ان کی سوچ کی انتہا یہی ہے، ان کے دماغ کی آخری حدیں یہی ہے کہ 1,00,000 لوگوں کا پیسہ میں اکیلا کھا جاؤں۔ جب قارون سے پوچھا گیا کہ اتنا پیسہ تو نے جمع کر لیا ہے کہ اس خزانے کو جو پیسہ تیرے پاس ہے، جو دولت تیرے پاس ہے، وہ تقسیم کیوں نہیں کر دیتا، کسی کو دیتا کیوں نہیں؟ کہا میں نے اس پیسے کو اپنی آرزوؤں سے، تمناؤں سے، میری خواہش یہ تھی، میری تمنا بچپن سے یہ تھی کہ مجھے اتنا پیسہ ملے، اتنا پیسہ ملے، اتنی دولت ملے، میں جو دوڑ رہا۔ آپ بتائیے آپ میں سے کون سا شخص جو دنیا کے پیچھے جا رہا ہے جس کی تمنا قارون بننا نہیں ہے دنیا میں؟ میں جسارت کر رہا ہوں آپ کی شان میں، لیکن کون سی ایسا شخص ہے جس کو یہ آرزو نہ ہو کہ یا اللہ مجھے اتنی دولت دے دے، اتنی دولت دے دے، اتنی دولت دے دے کہ بہت دولت میرے پاس ہو؟ سب کی آرزو، ہر آدمی قارون بن سکتا ہے کیا دنیا میں؟ ہر آدمی قارون بن سکتا ہے؟ اور قارون کو کیا اس کی دولت نے فائدہ پہنچایا جو آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ یہ پیسہ قارون کو کیا فائدہ پہنچائے کہ آپ کو فائدہ پہنچا؟ اور قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کہ جب قارون سے کہا جاتا ہے کہ اس پیسے کو خرچ کرو تو وہ تیار نہیں ہے، ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھیں گے جتنے پیسے والے ہوتے ہیں اتنے بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا ہی پیسے کا محتاج ہے۔ غریب تو دے دے گا مگر امیر نہیں دے گا، اگر وہ دیتا ہوتا تو اتنا امیر ہی کیسے بنتا؟ اس کے سامنے سے کتنے مسافر گزرے ہوں گے، اس کے سامنے سے کتنے یتیم گزرے ہوں گے، اس کے سامنے سے کتنی بیوائیں گزری ہوں گی، اس کے سامنے سے کتنے جو ہے محتاج گزرے ہوں گے، تو ان سب کو دینے کے بعد اتنی دولت بچ گئی، ان سب کو بانٹتے ہوئے اتنی دولت بچ گئی۔ انفاق کا مطلب یہ کہ اپنے سے زیادہ، جو بھی اپنے سے کم نظر آئے اس کو وہ اپنی چیز دے دے، یہ ہے انفاق۔ تو کسی نے انفاق کیا، اگر انفاق کیا ہوتا تو اتنی دولت جمع کر لیتا۔ اب قرآن کی بھی آیت ہے، میں اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ کتنے لوگوں کی آرزو یہ ہے کہ ہم قارون کے جیسے دولت مند بن جائیں، کاش اتنی دولت ہمارے پاس آ گئی ہوتی۔ دولت مندوں کو دیکھ کے ہر انسان للچاتا ہے، ارے ایسی کار ہمارے پاس بھی ہوتی، اتنی بڑی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی۔ یعنی یہ لوگ تمنا کر رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، جبکہ یہ آرزو کتنی بری آرزو ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ مل بھی جائے تو یہ سب کچھ خواب کی طرح ہے، اور جب اٹھیں گے تو آپ کے پاس نہ کار رہے گی، نہ بنگلہ رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کے پاس۔ تو پھر وہ چیز حاصل کر کے کیا فائدہ جو آپ کے کام آنے والی نہیں ہے، آپ کی آخرت اس سے سنورنے والی نہیں ہے، تو وہ دولت کی کیا ارزش ہے؟ اب کتنے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں دولت کے لیے، علم حاصل کر رہے ہیں کیوں؟ تاکہ میں دولت قارون بن جاؤں. کتنے لوگ جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ قارون بن جاؤں, دولت آ جائے, دولت آ جائے, دولت آ جائے. آ بھی جائے تو کیا ہوگا, ہے نا؟ تو یہ ہمارے پاس جو نمونے عمل جن لوگوں کو بنایا گیا, جن سے ہمیں محبت کرنے کو کہا گیا کہ ان کی محبت اختیار کرو, یعنی تمہاری آرزو یہ نہ ہو کہ ہم قارون بن جائیں, تمہاری آرزو یہ نہ ہو کہ تم شداد بن جاؤ, نمرود بن جاؤ, تمہاری آرزو اور آخری تمنا تمہاری یہ ہو کہ ہم امام صادق کے غلام بن جائیں, ہم ان کو دیکھیں, ان سے محبت کریں, ان سے محبت کریں, یعنی ان کی طرح, ان کے نقش قدم پر, ان کی روش زندگی کو اپنائیں اور ان سے محبت کریں, محبت کریں, تاکہ ہماری آرزو و تمنا یہ ہو کہ ہم ان تک پہنچ سکیں, ان کی ذوات اقدس سے ہم قریب ہو سکیں اور ان کی فکر سے قریب ہوں. فکر امام صادق وہ کس قدر بلند فکر ہے, یہ معارف قرآن کے دل سے لیا ہوا یہ علم آخرت کو مضبوط کر رہا, آخرت بنا رہا ہے آپ کو, آپ کی زندگی کو ارزش بخش رہا ہے, آپ کی زندگی کو قیمتی بنا رہا ہے. آپ کی یہ زندگی اگر دنیا کے لیے ہو, کتنے لوگ ایسے, قرآن کہہ رہا ہے یم شف الاب بتنے, وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں, یعنی پیٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں, پیٹ کے لیے ہم و غم کرتے ہیں, صبح سے شام تک پیٹ کے بارے میں سوچتے ہیں اور پیٹ کے لیے جیتے ہیں, پیٹ کے لیے مرتے ہیں, پیٹ کے لیے جو ہے نا ان کا ہم و غم پیٹ ہی ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں تو پیٹ کا خیال رہتا ہے, روزہ بھی رہتے ہیں تو بس کھانے کی فکر میں رہتے ہیں, کب کھانا ملے, کب پانی ملے, یعنی ان کی پوری کوشش, پوری جستجو یمشی علی بطنہ, یہ پیٹ سے چلتے ہیں, پیٹ کے بل چلتے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے اس کے مقابلے میں کچھ آخرت والے بھی ہیں جو چلتے ہیں تو نور کے ساتھ چلتے ہیں, کچھ نور کے سائے میں حرکت کرتے ہیں اور کچھ لوگ پیٹ کے بل چلتے ہیں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ دنیا کتنی بے ارزش ہے اور یہ دنیا کتنی قیمتی ہے, یہ دنیا بے ارزش ہے کہ اگر اس دنیا سے آپ دنیا حاصل کرنے جائیں تو اس دنیا کے پیسوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے دنیا میں, سوائے جو ہے مٹی کے, مٹی اور اینٹ اور جو ہے نا گارا اور یہ جو ہے یہ سیمنٹ اور یہ ریتی, اس کے بلڈنگ بن جائے گی, یہی سونا چاندی, یہ دھات جس کو آپ رونتے ہیں وہی آپ کے سر کا تاج بن جائے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا سے اگر یہ حاصل کر سکیں, اس پیسے کو جمع کر کے اگر آپ دنیا حاصل کرنا چاہیں تو یہ پیسہ بے ارزش ہے, لیکن اگر اس پیسے سے زکوٰۃ نکالی جائے, اس پیسے سے صدقہ دیا جائے, اس پیسے سے اگر جو ہے مدد کی جائے, اس پیسے سے اگر آخرت کمائی جائے تو یہ پیسہ بہت با ارزش ہو جائے گا. بس بات تمام کر رہا ہوں میں کہ امام صادق نے ہمیں یہ درس دیا ہے عزیزان گرامی, مکتب صادق یہ ہے, سچا مکتب یہ ہے. امام صادق نے دنیا کی حقیقت بتائی ہے, سچائی بتائی ہے, بتایا ہے کہ کس طرح سے دنیا میں رہ کے اعمال حاصل کیے جا سکتے ہیں, کس طرح سے آخرت کے لیے گھر بنائے جا, اپنا فیوچر درست کر سکتے ہیں, اپنا مستقبل درست کر سکتے ہیں. دنیا میں تو مستقبل کہاں ہے, آپ نے کبھی مستقبل دیکھا ہے؟ یہ بیجا آرزوؤں کا نام یہاں مستقبل رکھ دیا گیا ہے. کل آتا ہی نہیں ہے, کل جب بھی آتا ہے آج بن کے آتا ہے, کسی نے کل نہیں دیکھا ہے. مجھے آپ بتائیے کل کب آئے گا, پھر کل جب آئے گا تو وہ آج بن جائے گا, کل کہاں رہے گا, پھر کل کب آئے گا؟ آج دنیا ہے, کل آخرت ہے. اس سے پہلے کئی بار بولا تھا, ایک صاحب کو ذکر کیا تھا تو انہوں نے جو ہے 1,00,000 روپے کا ڈرافٹ بھیجا, कहा कि आपकी ये बात मुझे पसंद आ गई थी, इसके ऊपर मुझे जो है आपको ये हदिया मैं भेज रहा हूँ। वो किसी और मकसद के लिए भेजे थे, लेकिन उसमें कहा ये बात आपकी बहुत पसंद आई थी। वो बात ये थी, मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया रात है, एक रात है और एक दिन है, एक दिन है और एक रात है। ये दुनिया रात है, अंधेरी रात है और सुबह कयामत आने वाली है। कयामत का दिन है, कभी कयामत की रात सुना आपने? कयामत की रात आने वाली है, कयामत की रात के लिए आप ज़खीरा करिए, कयामत की रात आने वाली। कयामत रात क्यों है, क्यों नहीं है, दिन क्यों है? कयामत दिन है, इसलिए कि इस वक्त रात है और अंधेरे कमरे में इस वक्त सब्र रहना है। किसी का हाथ बढ़े और रोशनी कर दे। इंसानों की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन इन इंसानों की भीड़ में सब इंसानी लिबास पहने हुए हैं, लेकिन इन इंसानी लिबास में कितने भेड़िए हैं जो घूम रहे हैं, कितने जानवर हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन लिबास इंसानी पहने हुए हैं। जब सुबह होगी तो उस वक्त ये लिबास उतर जाएगा और हकीकतें जाहिर हो जाएंगी। इसीलिए यौम तुबुल सरायर, जिस दिन असरार जाहिर हो जाएंगे, जिस दिन जो है ये लिबास उड़ने लगेंगे और हकीकतें सामने आ जाएंगी, तो वो दिन होगा जब रोशनी होगी। इस वक्त अंधेरे में हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, कौन इंसान कौन है हम जान नहीं पाए, कोई कौन इंसान है कि कौन जानवर है, यहाँ नज़र आ रहा है हमको, नहीं नज़र आ रहा है। अल्लाह ने जो सत्तारुल उयूब है कि जिसने हर इंसान को लिबास इंसानियत पहना के भेड़ियों को भी इंसान बना के सामने निकाल रहा है, तो ये अल्लाह सुभान व तआला का करम है। इस दुनिया में आप जब तक हैं अंधेरे में हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं कि इतने लोग इस दुनिया में बरहना है, लेकिन बरहनगी उनकी नज़र नहीं आ रही है। जब सुबह होगी, जब चराग जलेगा, तो पता चलेगा कि कितने पहने हुए हैं कि कितने बरहना मालूम होगा। दिन में मालूम होगा, रात में क्या मालूम होता है? आप कह रहे नहीं, ये रात, ये दुनिया में भी तो दिन होता है। अरे वो दिन नहीं है, वो आर्टिफिशियल दिन है। अगर दिन होता तो ये सूरज का चराग क्यों जलाया जाता? सूरज का चराग जलाना ही इस बात की दलील है कि यहाँ पर जो है वो अंधेरा है। मादियत अंधेरे का नाम है, मानवियत रोशनी का नाम है। जिस्म जो है वो मादी है, इसीलिए अंधेरे में है। मानवियत में रोशनी पाई जाती है, मादियत में रोशनी नहीं पाई जाती। ये तारीख है दुनिया, मादियत तारीख है, दुनिया तारीख है, दुनिया अंधेरा है, घुप अंधेरा है। इसमें लोग कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। इस अंधेरे में कुछ लोग जाग रहे हैं और इस अंधेरे का फायदा उठा के कितने लोग सो रहे हैं, और अक्सरियत तो सो रही है। अन्नास नियाम, लोग नींद में हैं, लोग गाफिल हैं, रिवायत कह रही है लोग नींद में हैं, क्योंकि रात है ना, तो रात में लोग फायदा उठा के सो रहे हैं। वो इदा मातू, जब मरेंगे तो इंतबेहु, उस वक्त जागेंगे, उस वक्त मुतवज्जे होंगे। जब मुतवज्जे होंगे तो क्या फायदा है कि रात में तुमने इस रात के अंधेरे से फायदा उठा के तुम्हें मोतियां समेटना चाहिए था आखिरत के लिए, आखिरत कमाना चाहिए था इस रात से फायदा उठाकर। क्योंकि इस रात में जो भी हासिल करेंगे उसमें रात में कुछ फायदा नहीं होगा। जितनी भी दौलत आप रात में हासिल करेंगे वो सुबह के लिए हासिल करेंगे, जब दिन होगा तो ये दौलत काम आएगी। रात में दौलत समेट लो ताकि दिन में काम आए, वो दिन कयामत का दिन होगा, जिस वक्त ये आज रात की कमाई आपको काम आएगी दिन। इसीलिए कहा गया इबादतें करना हो तो रात में करो। रात बहुत कीमती होती है अज़ीज़ाने गिरामी। मन तलब उला सहर लयाली, जो बुलंदी चाहता है वो وہ جو ہے سحر خیز بن جائے, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی, کسی کو کوئی منزل نہیں ملتی بغیر جو ہے ان کوششوں کے. تو عزیزان گرامی, اس مکتب سے ہمیں کتنی انرجی حاصل کرنا چاہیے تھا, امام صادق سے ہمیں کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, ہم نے اٹھایا. امام وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں دنیا داروں کے چہرے سے پردے اٹھا کر آخرت کو دکھا دیا تھا. آپ نے کتنی مرتبہ واقعہ سنا, کیونکہ بعض باتیں جو نہیں سنی ہوئی ہیں اس میں بہت دقت ہوتی ہے نا, لیکن جو باتیں سنی ہوئی ہیں وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو یہ روایت آپ نے کتنی مرتبہ سنی, اور اسی روایت کو میں ماں حاصل قرار دے کے گفتگو کو تمام کر دوں جو نچوڑ ہے. ابو بصیر نے کہا حج کے دوران میں کہ امام صادق علیہ السلام سے کہ آقا کتنے حاجی اس سال نظر آ رہے ہیں؟ کہا تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ تو کہا چیخیں کی وجہ سے, ہے نا, دکھائی تو نہیں دے رہا ہے لیکن آوازوں سے اندازہ لگ رہا ہے کہ بہت حاجی آئے ہیں. امام نے کہا اکثر الضجیج و اقل الحجیج, چیخ پکار تو بہت ہو رہی ہیں لیکن حاجی بہت کم ہے. تو کہا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا حاجی کم ہو اور چیخ پکار زیادہ ہو, ایسا ممکن ہے؟ دس آدمی ہو تو اس کا بلوا الگ معلوم ہوتا ہے, لاکھوں افراد کی چیخ پکار کی آوازوں سے الگ پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہے. کہا ایسے ممکن بھی ہے؟ تو کہا کہ نہیں, تمہاری بات صحیح ہے, پکارا بہت ہو رہا ہے, انسانوں کی بھیڑ میں جانور بہت آ گئے ہیں, اب تم دیکھنا چاہتے ہو اصل حاجی کتنے ہیں تو آؤ میں تمہیں بتاؤں گا. ہاتھ پھیرا اور کہا اب دیکھو حقیقت کی نگاہوں سے, برزخ کی آنکھیں کھول کے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ اس میں جانور ہیں اور کتنے ان میں انسان ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے, ایسا نہیں کہ آخرت میں ظاہر ہوں گا. اہل آخرت کو دنیا ہی میں ان کے آنکھوں پہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں, وہ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ آخرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. المؤمن ینظر بنور اللہ, مومن اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے. لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہم کو دس سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے, آقا خامنہ ہی ابھی بول دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن ہیں. المؤمن ینظر بنور اللہ, وہ نور خدا سے دیکھتے ہیں. دوست عزیزان گرامی, ہم اس بات کا خیال رکھیں, حرمت کو پہچانیں کہ ہم کس مکتب میں پیدا ہوئے, ہماری سوچ کیا ہونا چاہیے, ہماری فکر کیا ہونی, ہم کو دنیا کو ہمیں فکر بانٹنا ہے. ہم خود اگر فقیر ہو جائیں اس مکتب میں رہ کر, اگر ہم خود دوسروں سے بھیک مانگیں, دوسری یونیورسٹیوں میں جا کے ہم پڑھیں, تف ہے ہمارے اوپر, مگر کیا کریں گے کہ ہمارے مومنین کو قدر نہیں ہے ہمارے امام کی. ہمیں دنیا کو علم بانٹنا چاہیے, نہ کہ دنیا کے مدرسوں میں, دنیا کے جو ہے درسگاہوں میں ہمارے بچے جا کے. ہاں صحیح ہے کہ العلم ضالۃ المومن, کہ علم جو ہے مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے, کہ وہ جس کے پاس دیکھتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے, لیکن تمہارا سرمایہ تمہارے پاس ہونا چاہیے, تمہیں دنیا کو علم بانٹنا چاہیے, تمہیں کسی کے پاس سے جا کے ڈگری کی بھیک نہیں مانگنی چاہیے, تمہیں دوسروں کے آج یہ رسوائی ہمیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم امام صادق کے مکتب سے دور ہو گئے. ساری دنیا امام صادق کے پاس آ کے علم حاصل کرتی رہی, اور لولا سنتان لہلکن نعمان, اگر دو سال, امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر دو سال یہ امام اعظم ابو حنیفہ اگر امام صادق کے درس میں نہ آتا تو امام اعظم نہ بنتا, ہلاک ہو جاتا. حالانکہ تو ایسے بھی, لیکن اگر دو سال, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ سب کو آپ کی جوڑی پہ آنا پڑتا تھا, مکتب اہل بیت وہ ہے کہ نہ امام باقر کہیں جا کے پڑھے, نہ امام صادق کہیں جا کے پڑھے, سب امام باقر کے پاس آ کے پڑھے, سب امام صادق کے پاس آ کے پڑھے. اس لیے کہ یہ سلسلہ کس سے علم حاصل کیا؟ حضور سے علم حاصل کیا. حضور نے کس سے علم حاصل کیا؟ تو کسی فرد سے نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو جس کا علم اللہ کے وہی سے مربوط ہو جائے, ان کے خاندان والوں پہ آج اتنی مصیبت آ پڑی کہ وہ معارف کی بھیک مانگنے کے لیے غیروں کی یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, غیروں کے کالجز میں داخلہ لے رہے ہیں. اتنی آفت آ گئی امام صادق کے فرزندوں پر, فرزندان اور شاگردان امام صادق پر یہ حالت آ گئی. آج یہ غربت, یہ افلاس, یہ توہین ہماری کہ ہمیں دنیا کو علم دینا چاہیے. آج ہم دنیا سے علم حاصل کر رہے ہیں. کوئی پوچھے کہ تم کس مکتب کے ہو تو کیا ہمارا سر شرم سے نہیں جھک جائے گا؟ تم علم لینے آئے ہو ہم سے؟ جب مشائخین کے پاس ہمارے لوگ جاتے ہیں کہ آپ ہم کو بھی کچھ نسخہ دیجئے, تو کہتے تمہیں ہم کو دے, تم جعفری ہو, تم علی والے ہو. ہم تو اس ناد علی سے پڑھ پڑھ کے جو ہے لوگوں کو جو ہے شفا بخش رہے ہیں. ہم تم کو کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس تو خزانہ ہے. ہمیں اس مکتب سے ایک چھوٹی سی دعا مل جاتی ہے تو ہم پوری زندگی چلا لیتے ہیں. آپ کے پاس تو آپ کے مکتب میں صحیفے سجادیہ ہے, آپ کے پاس تو دعاؤں کا ذخیرہ ہے, حرز صادق ہے, حرز باخر ہے, حرز جواد ہے. آپ کے پاس اتنے تعویذات ہیں, آپ کے پاس اتنی دولت ہے, آپ کے پاس اتنی دعائیں ہیں, آپ کے پاس اتنے معارف ہیں, آپ کے پاس اتنی حقیقتیں ہیں کہ آپ کے پاس امین آپ کے پاس ہے, صادق آپ کے پاس ہے, باقر العلوم آپ کے پاس ہے, رضا آپ کے پاس ہے, جواد آپ کے پاس ہے, تقویٰ آپ کے پاس ہے, بزرگواری آپ کے پاس ہے. آپ کسی کی بارگاہ میں کیوں سر جھکانے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ کو کسی جوڑی پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو چاہیے کہ آپ کی جوڑی پر آئے. امام اعظم کے ماننے والے آپ کے پاس آئیں, امام شافعی کے ماننے والے آپ کے پاس آئیں. اس لیے کہ جتنے امام بنے ہیں یہ سب کے سب امام صادق کی شاگردی کی وجہ سے بنے ہیں. جب غیر فائدہ اٹھاتے ہیں تو اپنے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. افسوس ہے, افسوس ہے, صد افسوس ہے, ہزار افسوس ہے کہ ہم امام کی معارف سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. بس بات کو میں تمام کر دوں کیونکہ بہت قیمتی بات ہے عزیزان گرامی. شہادت عظمیٰ امام حسین کے تعلق سے جو امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں, ما اعظم مصیبتہ. اعظم مصیبت کیا ہے؟ ہر مصیبت کو عظیم کہا گیا لیکن امام حسین کی شہادت کو اعظم مصیبت سے تعبیر کیا گیا. اعظم مصیبت کیا ہے؟ امام حسین کی شہادت کا بدلہ تو لیا جا چکا ہے نا, مختار نے لیا یا نہیں لیا؟ جو تیر چلایا تھا حرملہ نے, اس حرملہ سے بدلہ لیا جا چکا ہے کہ نہیں لیا گیا ہے؟ لیا جا چکا ہے, حرملہ سے بدلہ لے لیا گیا ہے, شمر سے بدلہ لیا جا چکا ہے, خولی سے بدلہ لیا جا چکا ہے, شہادت حسین کا بدلہ ہو چکا ہے. پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے؟ کیسے لیں گے جب یہ لیا جا چکا ہے نا؟ پھر مختار نے کیا لیا بدلہ؟ کیا کہہ کے مارا؟ کس جرم میں ان کو مارا؟ جو جرم تھا اس کی سزا مل گئی. اب کیا, پھر اب کس سے انتقام لیں گے؟ شہادت امام حسین کے جسم کا بدلہ لیا گیا ہے, لیکن امام حسین کی شہادت سے دنیا جو معارف سے محروم ہوئی ہے اس کا بدلہ بھی نہیں لیا گیا ہے. دنیا جو توحید سے محروم ہوئی ہے, حقائق سے جو محروم ہوئی ہے, تفسیر قرآن سے جو محروم ہوئی ہے, احادیث کی تعبیر سے جو محروم ہوئی ہے, مکتب رسالت سے جو محروم ہوئی ہے, اور معارف علوی اور معارف محمدی سے جو محروم ہوئی ہے شہادت حسین کی وجہ سے, اس کا بدلہ بھی نہیں لیا گیا ہے. امام حسین کی شہادت سے وہ باب بند ہوا ہے جو باب معارف کا باب تھا. امام صادق کی شہادت ایک مکتب کی شہادت ہے عزیزان, مکتب کی شہادت ہے. اس شہادت سے وہ باب بند کیا گیا ہے کہ جس باب سے ہر روز کوئی جابر ابن حیان نکل رہا ہے, کوئی ابو حنیفہ بن کے نکل رہا ہے, کوئی یہ بن کے نکل رہا ہے, کوئی وہ بن کے نکل رہا ہے, کوئی ادھر کا امام, کوئی ادھر کا امام, کوئی اس مکتب کا پیرو. یہ علم کی روشنی جو پھیل رہی تھی اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. امام صادق کی شہادت سے جو نقصان ہوا ہے وہ پوری دنیا معارف کا نقصان ہے, علوم کا نقصان ہے, چاہے وہ کیمسٹری ہو, چاہے وہ کوئی بھی قسم کا علم ہو, سب کو امام نے غذا پہنچائی ہے, ہر علم کی آبیاری کی ہے, ہر علم کو دیا ہے, دیا ہے, دیا ہے, اتنا دیا ہے کہ غنی کر دیا ہے. اور امام صادق کی شہادت سے وہ باب بند. تو اب جس نے ان کو شہید کیا ہے, اب اس نے ایک فرد کو نہیں شہید کیا ہے کہ اس کا بدلہ اسے مل جائے, بلکہ اس نے ایک مکتب کو شہید کیا ہے, اس کا بدلہ جو ہے وہ ابھی لیا نہیں گیا ہے, وہ امام آ کے لیں گے. ہمارے امام کو کیوں ذخیرہ بنا کے رکھا گیا ہے؟ تاکہ وہ امام باقر کی شہادت کا بدلہ لے سکیں, چاہے وہ امام تاکہ وہ امام صادق کی شہادت کا بدلہ لے سکیں. امام صادق کی شہادت معارف کا نقصان ہوا ہے, توحیدی معارف کا نقصان ہوا ہے, دنیا عرفان. امام علی کی شہادت پر جو ملائکہ نے غم و غصے کا اظہار کیا اور سر و سینہ پیٹا, وہی امام صادق کی شہادت پر ہوا ہوگا. لتحدمت واللہ ارکان الہدا, کہ خدا کی قسم آج ارکان ہدایت منہدم ہوگا, آج باب توحید, باب علم, باب معارف, باب حقائق, باب علم بند ہو گیا. امام صادق کی شہادت نے علم و حکمت کے دروازوں کو بند کر دیا. دنیا محروم ہوئی ہے, ان کے بدن سے نہیں محروم ہوئی ہے, بلکہ دنیا در حقیقت ان کے معارف سے محروم ہوئی ہے. تو یہ سب سے بڑا دن ہے آج کا, کہ آج یونیورسٹیوں میں تعطیل ہونے کی ضرورت تھی تاکہ ہر گھر میں بچہ پہنچ کے کہے کہ آج امام صادق کی شہادت ہوئی ہے. ارے امام صادق کی کسی ایک مکتب کی امانت نہیں ہے عزیزان گرامی, دنیا کو علم دیا ہے, چاہے وہ حنفی المسلک ہو کہ شافعی المسلک ہو, سب کو علم بانٹا ہے. کون انکار کر سکتا ہے کہ علم ہم تک جو پہنچا ہے وہ امام صادق کے ذریعے نہ پہنچا ہو, چاہے وہ یورپ میں پہنچنے والا علم ہو, کہ دنیا میں جہاں پر بھی علم کی شمع روشن ہوئی ہے پوری دنیا کے مفکرین نے سر جوڑ کے کہا ہے کہ اگر امام صادق نہ ہوتے تو دنیا تک یہ علم کا سیلاب نہ پہنچتا, اور جو جہاں پر بھی علم ہے وہاں پر امام صادق کے نقوش آپ کو ملیں گے. اس امام کو شہید کیا گیا کس وجہ سے؟ تاکہ آپ کے فضل کو, آپ کے علم سے دنیا کو محروم کر دیا جائے. لیکن ہم یہی کہیں گے کہ امام صادق نے جس پہ گریہ کیا تھا وہ کیا تھا, کس بات پہ گریہ کیا تھا؟ کہ امام حسین کے گلے پہ خنجر چل گیا اس لیے گریہ کیا تھا؟ زینب نے جو سر و سینہ پیٹا ہے وہ اس وجہ سے کہ میرا بھائی مارا گیا ہے؟ ارے اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے تو کیا جناب زینب کو اس پہ افسوس ہوگا کہ میرا بھائی اللہ کی راہ میں کیوں شہید ہوا؟ ان کی تو آرزو یہی تھی کہ ہم
اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں, ان کی دعا یہی تھی, ان کی تمنا یہی تھی. اسی لیے جب سر پہ ضربت لگی امیر المومنین کے تو کہا فزتو برب الکعبہ, ان کی آرزو تو شہادت کی آرزو تھی, ان کی تمنا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کی تھی. لیکن افسوس کس بات پہ تھا اور امام زمانہ کو کس بات پہ افسوس ہے؟ افسوس یہی ہے کہ حسین شہید ہو گئے اور دنیا محروم ہو گئی توحید کی جامع, جامع توحید سے سیراب ہونے سے محروم ہو گئی. یہ پورا لشکر محروم ہو گیا جو ہدایت نہ پا سکا, دنیا محروم ہو گئی, ہزاروں انسان تشنا رہ گئے. حسین ساقی کوثر کے بیٹے تھے, حسین سیراب کر رہے تھے, جامع توحید لے کے کربلا میں ٹھہرے ہوئے تھے, وہ پلانا چاہ رہے تھے جامع توحید, وہ جامع ایمان لے کے ٹھہرے ہوئے تھے, جامع ہدایت لے کے ٹھہرے ہوئے تھے, ان سے دنیا کو ہدایت حاصل کرنی تھی. اور زینب کہہ رہی تھی ہمارے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا حسین شہید ہو رہا ہے, ان کے قدموں پہ گر کے ان جب تک حسین زندہ ہے اپنی بخشش کرا لے حر کی طرح, حسین کریم ابن کریم ہے تجھے معاف کر دے گے, لیکن اگر تو نے یہ وقت ضائع کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جائے گا, تو بھی محروم ہو جائے گا, تیرا لشکر بھی محروم ہو جائے گا, سب کفر و شرک میں ڈوب جائیں گے, پوری دنیا شرک میں ڈوب جائے گی. آفتاب ہدایت غروب ہو رہا ہے, زینب پکار رہی ہے, زینب پکار رہی ہے, اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہی ہے, ان کی ہدایت کی بھیک مانگ رہی ہے جو محروم ہدایت ہے, کہ چراغ جل رہا ہے لیکن ہدایت سے محروم ہے, زیارت حسین سے محروم ہے. آج شہادت حسین کے بعد قبر حسین کی زیارت کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں. ارے کوئی امام حسین کا چہرہ دیکھ کے زیارت کر لیتا تو اسے کتنا بڑا شرف مل جاتا. حسین موجود ہے, ایمان کی نگاہوں سے حسین کو دیکھ لو, مظلومیت کی نظر سے بس حسین کو دیکھ لو, نجات مل جائے گی. اگر حسین کی طرف دیکھ لے نجات کی آرزو میں تو اسے نجات مل جائے گی. لیکن کتنی تھی وہ بدبخت قوم, کیسے تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے حسین سے ہدایت نہیں حاصل کی. آج بھی ہم اسی بات پہ روئیں گے کہ پروردگارہ تو نے کتنی بڑی نعمت دی تھی, علم و حکمت کا مجسمہ, علم و حکمت کا پیکر بنا کے جس ذات کو بھیجا تھا, آج دنیا اس علم سے محروم ہو گئی, اس تقوی سے محروم ہو گئی اور اس روشنی سے محروم ہو گئی. بس ذر و سینہ اسی بات پہ پیٹنا ہے کہ جس بات پہ زینب کبریٰ نے گریہ کیا تھا. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ شہادت کے سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ شہید کو نہ غسل دینے کی ضرورت ہے, نہ شہید کو کفن کی بھی ضرورت ہے, لیکن شہید کو نماز کی بہت ضرورت ہے. شہید پہ نماز پڑھائی جاتی ہے, شہید کو دفن کیا جاتا ہے. یہی زینب کہہ رہی تھی نانا آپ کے جنازے پہ تو ملائکہ نے نماز پڑھی, لیکن یہ آپ کا حسین ہے جس پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی, ہم یہی کہتے ہیں کہ امام صادق کے لاشے پر امام باخر نے نماز تو پڑھی, لیکن ہائے حسین کہ جس کے لاشے پر امام زین العابدین نہ دفن کر سکے نہ جماعت کے نماز پڑھا سکے. امام صادق کی بارگاہ میں یہی عرض کریں گے کہ مولا آپ کے بعد آپ کی لاشے پہ نماز تو پڑھی گئی, کم سے کم آپ کو مسلمان تو سمجھا گیا, لیکن ہائے حسین, ہائے اصحاب حسین, ہائے شہداء کربلا, کہ وہ اپنے کشتوں کو دفن کر رہے تھے, لیکن ہائے حسین کا لاشا جس پہ نہ کوئی نماز پڑھنے والا نہ کوئی اسے دفن کرنے والا. ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. پروردگارہ ذکر قلیل کو قبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, پروردگارہ بیماروں کو صحت یاب فرما, پروردگارہ مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما. پروردگارہ ہمارے
دلوں کو نور ایمان سے، نور قرآن سے، نور وحی سے منور فرما. پروردگارہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام اسرت جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ہم سے راضی فرما اور ان کے آوان و انصار میں ہمیں شمار فرما. آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین اموات مومنین، اموات مسلمین، شہداء اسلام، شہداء عراق، شہداء ایران، تمام شہداء اسلام کی روح کو شاد. بسم اللہ.